السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قرآن مجید جو احکامات ہمیں دیتا ہے، عمومی طور پر اس کی اگر ہم کیٹیگری کریں تو وہ دو قسم کے احکامات ہیں۔ ایک وہ احکامات ہیں جو فرد سے متعلق ہیں، اور دوسرے وہ احکامات ہیں جن میں کہ قرآن مجید اجتماعی نظم کو حکم دیتا ہے۔ جو اجتماعی نظم کے احکامات ہیں، ان پر عمل درآمد وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ریاست کے ذمہ دار ہیں، جن کے ہاتھوں میں ریاست کا نظم و نسق ہوتا ہے۔ اب یہ ریاست کا نظم و نسق کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ عوام اپنے ہی لوگوں میں سے کسی کو منتخب کرتے ہیں تاکہ وہ ریاست کی اور حکومت کی باگ دوڑ سنبھالے اور اسے چلائے۔ اس بارے میں بہت سارے ماڈلز دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ایک تھیوری یہ دی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ریاست کے حکمرانوں کا چناؤ خلافت کے طریقے پر کرتا ہے، اور اسلام کا مطمع نظر خلافت ہے، اور اس میں پھر بیعت کا معاملہ بھی آتا ہے۔ اور دور جدید میں جب ہم دیکھتے ہیں جہاں پر ڈیموکریسی موجود ہے، تو اس میں جمہوریت کے اصولوں کی بنیاد پر، ووٹ کی بنیاد پر حکمرانوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آمریت جسے ہم کہتے ہیں، جس میں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر حکمران بن جاتا ہے کسی ریاست کا، اور پھر وہ نظم و نسق چلاتا ہے، اچھا چلاتا ہے یا برا چلاتا ہے، بہرحال وہ نظم و نسق چلاتا ہے۔ اور ایک اور طریقہ کار بھی دنیا میں موجود ہے جسے ہم ملوکیت سے تعبیر کرتے ہیں، جس میں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے جو ریاست کا حکمران ہوتا ہے، اور اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اور اس طرح سے وہ ریاست چلتی رہتی ہے۔ چنانچہ بہت سارے ماڈل موجود ہیں جس میں کہ آپ ان لوگوں کو یا اس ایک شخص کو منتخب کرتے ہیں جو آپ کی ریاست کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ ریاست کے اندر حکمرانوں کے انتخاب اور ان کے احتساب کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اور اس میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حکمرانوں کے انتخاب اور احتساب کے اصول و ضوابط۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، یہ جو پورا موضوع ہے، اس کو ہم ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ کیا اسلام نے اپنے حکمرانوں کے انتخاب کا کوئی طریقہ کار وضع کیا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ خلافت کے طریقہ کار پر حکومت کو منتخب ہونا چاہیے؟
اسلام کا لفظ جب آپ بولتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ کی کتاب میں کوئی بات کہی گئی ہے، کہ اللہ کے پیغمبر نے کوئی بات فرمائی ہے؟ اس لیے کہ اسلام تو نام ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملنے والی ہدایت کا ہے۔ وہ یا قرآن مجید کی صورت میں ملی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ سنت کی صورت میں ملی ہے، اور یا پھر آپ کے بعد ارشادات ہیں جو دوسرے لوگوں نے بیان کیے، جنہیں ہم حدیث سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی وہ سارا ذخیرہ ہے جس کی بنیاد پر اسلام کے بارے میں کوئی بات کہی جا سکتی ہے۔ تو میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے اس میں ایک فیصلہ کن بات کہہ دی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم ہے وہ لوگوں کی رائے پر مبنی ہوگا، ان کے مشورے سے چلے گا، وہ آپس میں طے کر کے جس کو اپنے اعتماد کا مستحق سمجھیں گے اسے یہ ذمہ داری دے دیں گے۔ یہ اصول ہے، ایک پرنسپل کے طور پر اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، لوگوں کی رائے کیسے لینی ہے، مشورہ کیسے حاصل کرنا ہے، اس کو موضوع قرآن نے نہیں بنایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بنایا۔
ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جب جاوید صاحب یہ فرمایا کہ امرہم شورا بینہم، یعنی باہمی مشاورت سے ہوگا، ایک بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر جیسے مجھے اگر گھر بنانا ہوگا تو میں کسی عالم دین کے پاس نہیں جاؤں گا، میں انجینئر سے جا کے مشورہ کروں گا۔ اگر میں بیمار ہوں تو میں موٹر میکینک کے پاس نہیں جاؤں گا، ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کروں گا۔ جب مجھے اپنی ریاست کا نظم و نسق چلانا ہے تو میں کیا ایک جعلی ڈگری ہولڈر سے بھی وہ ووٹ لوں گا، اور ایک کرپٹ آدمی سے بھی وہ ووٹ لوں گا، یا اس کے اندر کوئی صاحب الرائے ہوں گے لوگ، ان سے میں صرف مشورہ کروں گا؟ مشورے کی بات کی گئی ہے نا، لیکن یہ تو نہیں کہا گیا کہ سب سے مشورہ کرو، مطلب ظاہر ہے جو صاحب الرائے ہوگا اسی سے مشورہ کیا جائے گا۔
دیکھیے، جو سوال آپ نے کیا، ذرا اس کا تجزیہ کیجئے۔ اس میں آپ فرما رہے ہیں میں مشورہ لوں گا، آپ کون ہیں؟ آسمان سے کوئی آدمی آ گیا ہے، کوئی مامور من اللہ ہستی ہے، کسی کو پیغمبر منتخب کر لیا گیا ہے، کون ہے؟ یعنی لوگوں نے اپنی رائے سے حکمران بنانا ہے، یہ جو گفتگو ہے اس میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے خارج میں کوئی ہستی کھڑی ہے اس کو مشورہ لینا ہے. یہاں تو مسئلہ پہلا جو زیر بحث ہے کہ وہ ہستی وجود میں کیسے آنی ہے جس نے نظم و نسق
چلانا ہے. مخاطب کس کو کیا گیا تھا؟
مسلمانوں کو. مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ ان کے معاملات, کون سے معاملات؟ اجتماعی معاملات. عمر کہتے ہیں اجتماعی معاملات کے نظم کو, اسی کو ہم سادہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں ان کا نظم اجتماعی. امرو ہم یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی, شورا بینہم یہ ان کی اپنی ہی رائے پر مبنی ہوگا. تو اس میں کوئی شرط نہیں لگائی گئی, اس میں کوئی خارج میں آدمی نہیں کھڑا, اس میں کوئی مامور من اللہ ہستی نہیں ہے, اس میں آسمان سے جبریل امین کسی کو نہیں لائے. اس میں مسلمانوں کو بحثیت مجموعی خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے معاملات ان کی رائے پر مبنی ہونے چاہیے. تو گویا حق کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس. اور علم اور عقل کے لحاظ سے بھی دیکھیے کہ صورتیں دو ہی ہو سکتی ہیں, یعنی یا اللہ تعالیٰ کسی کا تقرر کریں گے,
ٹھیک ہے,
وہ خالق ہیں ہمارے, آسمان سے انہوں نے حکم دے دیا کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر یا پوری دنیا میں فلاں آدمی کو میں اقتدار دے رہا ہوں, تو وہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں, ان کے فیصلے کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. دوسری صورت کیا ہے؟ جن لوگوں پر حکومت کی جانی ہے وہ فیصلہ کریں گے. تیسری اور کون سی چیز ہے؟ آپ اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھتے ہیں,
ٹھیک,
یہ بتائیں وہ تیسرا راستہ ہے کون سا؟ اس کا پہلے جائزہ لینا چاہیے نا. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں کس سے مشورہ لوں گا, مجھے فلاں معاملہ کرنا ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, تو میں پہلے موجود ہے نا.
جی میں پہلے سے موجود ہے,
تو یہاں کون سا میں ہے؟ یہاں لوگ ہیں, معاشرہ ہے, افراد ہیں, ایک پوری قوم ہے. اس قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنا حکمران کس کو بنائے. یہ فیصلہ کرنے کا اسی کو حق ہے.
اچھا,
اس کے اوپر کوئی دوسرا آ کر یہ فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا, اور اگر کر سکتا ہے تو پھر پہلے علم عقل کی روشنی میں بتانا چاہیے کہ اس کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا ہے. اس کو خدا نے دیا ہے. دیکھیے جب بادشاہت بھی قائم ہوئی تھی تو اس میں خدائی اختیار کا دعویٰ کیا جاتا تھا, یعنی اس میں معلوم ہے کیا کہا جاتا تھا؟ اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ جس وقت کوئی شخص اپنی طاقت سے, اپنے جتھے سے, اپنی صلاحیت سے کسی معاشرے میں اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے تو خدا کی تائید اس کو آپ سے آپ حاصل ہو جاتی. یہ فلسفہ قائم کیے بغیر بادشاہت کو بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا تھا. تو پہلے علم اور عقل کی سطح پر یا فلسفے کی سطح پر یہ تو بتائیے کہ حکومت کا اختیار کس کے پاس ہے, کس کو حاصل ہونا چاہیے. مذہب کو الگ کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے, اور علم عقل کی روشنی میں پہلے اس کو ڈیفائن کیجئے کس کے پاس ہونا چاہیے.
اچھا جاوید صاحب, جب اب مشورے کی چلیں بات کرتے ہیں, جب امرہم شورا بینہم ہوگا تو لازمی نہیں ہے کہ وہ یونینیمس ڈیسیجن ہو, اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. لیکن خود قرآن مجید پھر جا بجا یہ کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون, اکثرہم للحق کارہون, اکثرہم لا یعلمون. یعنی جو اکثریت ہے وہ حق سے کراہیت کرتی ہے, اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے, اکثریت عقل نہیں رکھتی, اکثریت علم نہیں رکھتی. تو پھر ایسی اکثریت جو کہ علم نہیں رکھتی قرآن کی گواہی کی روشنی میں, اس پر میں کیسے اپنے حکمرانوں کا انتخاب کروں گا؟
قرآن مجید یہ حق و باطل کے بارے میں کہہ رہا ہے. حق و باطل کے فیصلے اکثریت کی بنیاد پر نہیں ہوتے, حق و باطل کے فیصلے استدلال کی بنیاد پر ہوتے ہیں. یعنی مجھے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مثال کے طور پر میں کون سا مذہب اختیار کروں, تو اس کے لیے میں ریفرنڈم نہیں کراؤں گا, اس میں لوگوں کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ فیصلہ مجھے علم اور عقل کی بنیاد پر کرنا ہے. آپ مجھے کسی چیز کا قائل کرنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر آپ نے کوئی سائنسی تحقیق کی ہے اور آپ اس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رائے کا قائل ہو جاؤں, تو آپ وہ استدلال, وہ آرگومنٹ پیش کریں گے میرے سامنے. یہ چیز بالکل الگ ہے. جمہوریت میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے یہ نزاع کا فیصلہ ہے, یہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہے. یعنی دس آدمی ہیں ایک جگہ, ان کے مابین اختلاف ہو گیا ہے, اختلاف کا فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ فیصلہ کس مقصد کے لیے؟ کہ نظم چلانا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں اب اس نزاع کو ختم ہونا چاہیے. ختم کرنے کے لیے آپ کوئی اور طریقہ بتا دیں کیا ہونا چاہیے. استدلال تو ہو گیا نا, 50 آدمی بیٹھے, انہوں نے آپس میں دلائل دیے, ایک بات کو واضح کرنے کی کوشش کی, بہت بحث مباحثہ ہو گیا. اب 50 آدمی ہیں, حق ان کے پاس ہے, کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو اصل میں یہ بات ہی بالکل غلط ہے. جو لوگ یہ آیات قرآن مجید کی پڑھتے ہیں وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ یہاں حق اور باطل کا فیصلہ زیر بحث ہے. ریاست کے معاملات میں جب ہم کسی حکمران کا انتخاب کرتے ہیں تو فیصلہ حق اور باطل کی بنیاد پر نہیں ہو رہا ہوتا, نزاع کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی بات یوں ہے کہ جب انسانوں کے مابین کوئی نزاع واقع ہو جائے, کوئی اختلاف برپا ہو جائے, تو اس کا فیصلہ اجتماعی سطح پر کرنے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا طاقت کرے گی یا رائے کرے گی، یعنی اور کوئی طریقہ ہے نہیں. پہلے بتانا چاہیے وہ طریقہ کیا ہے. پاکستان میں 20 کروڑ لوگ بستے ہیں، کسی ملک میں 3 کروڑ ہو سکتے ہیں، کسی میں 10 کروڑ ہو سکتے ہیں. ان 10 کروڑ لوگوں کو اپنا حکمران منتخب کرنا ہے، ان کے مابین اختلاف ہو گیا، اب اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو اس کے لیے پرامن طریقہ یہی ہے کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن مان لی جائے.
اچھا، آپ کی جو باتیں ہیں ان سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈیموکریسی ہے، جس کا طریقہ کار کچھ بھی ہو، لیکن اپنی روح کے لحاظ سے اسلام یہی چاہتا ہے، اپنی روح کے لحاظ سے، کہ آپ آپس میں مشورہ کریں اور اپنے لوگوں کا منتخب کریں، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو ڈیموکریسی
ہے؟ اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے سوا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں دنیا میں، پایا ہی نہیں جاتا.
اور یعنی اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے،
اور اللہ نے بھی اسی کی تصویر فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات کہی ہے. دنیا میں طریقے ہی دو ہو سکتے ہیں، یا طاقت فیصلہ کرے گی یا لوگ فیصلہ کریں گے. لیکن یہ لوگوں پر حکومت ہونی ہے نا. تو اب آپ اگر دنیا میں کھڑے ہیں تو دو ہی چیزیں ہیں، اور اگر آپ اس سے اوپر اٹھ گئے تو تیسری چیز ہے، اور وہ یہ کہ خدا فیصلہ کر دے. دیکھیے، خدا کے فیصلے کی مثالیں موجود ہیں. یعنی جب بنی اسرائیل نے یہ چاہا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے کہ ان کا حکمران کون ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تالوت کا تقرر کر دیا گیا.
ٹھیک، بالکل صحیح ہے.
ایک طریقہ یہ ہے. اگر آپ دنیا میں کھڑے ہیں، یعنی یہ تو یہ نا کہ خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، آسمان کا فیصلہ آپ تک پہنچ سکتا ہے، نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اور جیسا کہ اب ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تو پھر تو دو ہی طریقے ہیں. اس کے علاوہ طریقہ ہی کوئی نہیں ہے. اس میں سے دو ہی باتیں ہو سکتی تھیں، یا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس تلوار ہے، جس کے پاس بندوق ہے،
وہ
آ جائے آگے.
صحیح ہے.
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں پر حکومت ہونی ہے، لوگ فیصلہ کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری
ملوکیت کی کنٹینیوٹی بھی تو ہے نا. ملوکیت
کی ابتدا تو ہمیشہ طاقت سے ہوتی ہے.
طاقت سے ہوتی ہے.
یعنی پہلے بابر ہندوستان کو فتح کر کے اپنی سلطنت قائم کرے گا، اس کے بعد موروثی استحقاق قائم ہو جائے گا. اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا نا. وہاں طاقت ہی حکومت کر رہی ہوتی ہے، اور وہ طاقت جب تک قائم رہتی ہے حکومت قائم رہتی ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی ورنہ تو اسی خاندان کی حکومت قیامت تک چلنی چاہیے.
صحیح.
جب تک وہ اپنی قوت کو قائم رکھتا ہے اس وقت تک حکومت بھی قائم ہے، جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اصل میں اس چیز کو پہلے زمین پر اتر کر دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس طریقے ہیں کون سے. جو لوگ مختلف باتیں کہتے ہیں پہلے ان کو یہ بتانا چاہیے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگ تو اطمینان کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے اصل میں ممکن بات ہی وہی ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے تصویر فرما دی. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب طاقت کے پاس حکمرانی نہیں ہوگی، تلوار فیصلہ نہیں کرے گی، بندوق فیصلہ نہیں کرے گی، کسی جتھے کی آمریت قائم نہیں کی جا سکتی. کسی خاص گروہ کو، خواہ وہ افلاطون کے بقول فلسفی ہوں یا ہمارے ہاں کے مذہبی لوگوں کے بقول علماء ہوں، ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کریں. یہ لوگوں کو خود کرنا ہے. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا امرہم شورا بینہم کہہ کے. تو میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں. اس کے سوا کوئی اور راستہ ہے تو مجھے بتائیے وہ کیا راستہ.
جاوید صاحب، یہ بڑا الوجیکل نہیں لگتا کہ جس میں آپ عالم دین ہیں، آپ ایک شعور رکھتے ہیں، ایک دانشور ہے، ایک فلسفر ہے، اس کا ووٹ اور ایک عام آدمی ہے اس کا ووٹ بالکل برابر ہے. ہم بندوں کو جو ہے وہ گن رہے ہیں، تول نہیں رہے ہم بندوں کو. یہ الوجیکل بات نہیں لگتی کہ اس کا بھی اتنی ہی رائے ہے، اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے جتنا کہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے.
ایسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ حکومت سب پر ہونی ہے. یعنی حکومت جب آپ کر رہے ہیں تو مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کو منتخب کیا جائے تو عالم کو کیوں نہیں؟ آپ کہتے ہیں عالم کو منتخب کیا جائے، سائنسدان کو کیوں نہیں؟ آپ کہتے ہیں سائنسدان کو منتخب کیا جائے، انجینئر کو کیوں نہیں؟ تو اس لیے کیا اس کے لیے کوئی معیار بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کا صحیح اصول یہی ہے کہ جن پر حکومت کرنی ہے وہ فیصلہ کر لیں گے. تو فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ لوگوں نے کرنا ہے. یہ ہے اصول. اب اس فیصلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی جو اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ رائے دیں، تو ان کے مابین اختلاف ہو گیا. اختلاف کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے دنیا نے یہ قاعدہ بنایا کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن مان لی جائے گی. تو یہ پرامن طریقہ ہے فیصلہ کرنے کا. یعنی نزاع کا فیصلہ کرنے کے لیے پرامن طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے مقابل میں کوئی طریقہ سجیسٹ کرنا چاہیے. یہ جب کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، تو میں ان کے نہایت ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا کہ تولتے ہی ہیں، ترازو صرف لوگوں کی رائے ہوتی ہے.
اچھا ٹھیک ہے.
یعنی یہاں بھی تول ہی رہے ہوتے ہیں، کس ترازو میں تولنا ہے؟ وہ لوگوں کی رائے ہے، اس میں تولنے کے بعد ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے. اس کے سوا آپ جو بھی راستہ اختیار کریں گے اس میں آپ کو کوئی بالاتر اتھارٹی لانی پڑے گی, اور وہ اس کائنات میں خدا کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتا.
کوئی اور ہو نہیں سکتا. اچھا, جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھتے ہیں, ظاہر ہے آپ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے رسول تھے, اور آپ نے ایک ریاست مدینہ قائم کی اور اس کے آپ چیف تھے, لیکن آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی دیگر جو ہمارے وہ خلفائے راشدین آئے, خلافت کا طریقہ تھا وہ ڈیموکریسی تو نہیں تھا, اس میں ووٹ تو نہیں لیے گئے لوگوں سے, اس طرح سے پوچھا تو نہیں گیا کہ کون آپ کا حکمران بنے گا.
یہ ایسا ہی کیا گیا ہے, صرف یہ ہے کہ اس کے لیے بالواسطہ طریقہ اختیار کیا گیا, رائے لینے کا بالواسطہ طریقہ. بالواسطہ طریقہ کیا ہے کہ ایک قبائلی معاشرہ ہے, تو قبائلی معاشرے میں پہلے سے لیڈرشپ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے, یعنی قبیلے اپنے اپنے لیڈر پہلے سے منتخب کیے ہوتے ہیں قبائلی طریقے پر. قدیم زمانے میں یہی طریقہ رائج تھا, ان کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا جاتا ہے. آپ بھی اگر کسی وقت کسی قبائلی معاشرے میں جائیں گے تو وہاں آپ کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ دور حاضر میں آپ جس طریقے کے انتخابات کراتے ہیں, جس طرح کا الیکشن کمیشن قائم کرتے ہیں, یہ اس زمانے ممکن نہیں تھا. انسانی تمدن کو کبھی حاضر سے ماضی میں داخل نہیں کرنا چاہیے. ماضی میں قبائلی نظام تھا, عرب جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی وہاں قبیلے پہلے سے موجود تھے, قبیلوں کے سردار بھی موجود تھے. تو وہاں ڈیموکریسی کا طریقہ اس کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتا تھا کہ انہی سرداروں کے ذریعے سے فیصلہ کرا لیا جائے. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک ایک پہلو کو واضح کیا. پہلے قرآن نے یہ بتایا کہ امرہم شورا بینہم, یعنی یہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے ان کے مشورے پر مبنی ہے. مبنی ہے, یہ نہیں کہا کہ کوئی مشورہ کر لے, یہ کہا گیا کہ یہ مبنی ہے اس پر, یہ اس سے وجود میں آئے گا, ان کی رائے کی بنیاد پر قائم ہوگا, ان کی رائے کی تائید سے قائم رہے گا. ان کی رائے کی تائید ختم ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گا. قرآن مجید نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ جملہ یہ نہیں ہے کہ حکمران مشورہ کر لیا کرے, اس نے کہا امرہم شورا بینہم, یعنی یہ ان کے باہمی مشورے ان کی باہمی رائے سے وجود میں آئے گا. یہ نظم جتنا بھی ہے یہ قرآن نے بتا دیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے یہ کہا کہ اس وقت سرزمین عرب میں دو بڑی پارٹیاں ہیں, ایک قریش ہے جن کو مہاجرین کہا جاتا تھا اس لیے کہ اب وہ مسلمان ہو کے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تھے, دوسرے انصار ہیں. یہ دو ہی بڑے گروہ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ عرب پورے کے پورے عرب کا اعتماد کس کو حاصل ہے, وہ قریش کو حاصل ہے. تو انصار کو مخاطب کر یہ کہا قدموا قریشاً ولا تقدموها, یعنی تم آگے نہیں بڑھو گے, ان کو اقتدار کے معاملے میں آگے بڑھاؤ گے. کیوں, وجہ کیا ہے اس کی, یعنی کسی قبیلے کی آپ حمایت فرما رہے ہیں, وجہ بتائیے آپ نے. الناس و تبعون لقریش, یہ دیکھیے وہی الناس, وہی عوام, وہی جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں بندوں کو گنا کرتے ہیں, انہی عوام کا نام لے کے آپ نے کہا کہ الناس و تبعون لقریش, اس لیے کہ عوام عرب کے قریش ہی کی سرداری اور بالاتری کو قبول کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو یہ عوام کی اکثریت کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے میں یہ ترجیح دے رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں. اسی اصول پر اقتدار منتقل ہوا اور پھر جو قریش کے بڑے لوگ تھے انہوں نے فیصلہ سنا دیا. تو یہ قبائلی معاشرہ ہے. قبائلی معاشرے میں جب آپ ڈیموکریسی کے اصول کا نفاذ کریں گے تو یہیں سے شروع ہوگا, یہاں تک کہ آہستہ آہستہ قبائلی نظام کسی دوسرے نظام میں تبدیل ہو. یعنی اس وقت جو ہم الیکشن کراتے ہیں, ووٹ لیتے ہیں, پوری قوم کی طرف رجوع کرتے ہیں, یہ تو ابھی کل کی باتیں ہیں. یعنی یہ انگلستان میں بھی پہلے نہیں ہوتا تھا. لارڈز کے پاس ووٹ کا حق تھا, عورتوں کو ووٹ کا حق ابھی یورپ کے بہت سے ممالک میں اب ملنا شروع ہوا ہے. تو یہ ہم اس حاضر کو اٹھا کر ماضی میں کیوں لے جاتے ہیں؟ اصول قائم رہے گا اپنی جگہ کہ لوگوں کی رائے سے فیصلہ ہونا ہے. لوگوں کی رائے لینی کیسی ہے؟ ایک قبائلی نظام میں اور طرح سے لی جائے گی, جاگیردارانہ معاشرے میں اور طرح سے لی جائے گی, جدید صنعتی معاشرے میں اور طریقے سے لی جائے گی. اب یہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ 150 سال کے بعد رائے لینے کا طریقہ بالکل ہی تبدیل ہو جائے. ممکن ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے
کمپیوٹر پر لوگوں سے الیکٹرانک,
تو اس وجہ سے یہ جو طریقے ہیں لوگوں کی رائے معلوم کرنے کے, یہ زمانے کے ساتھ حالات کے ساتھ بدلتے رہتے.
اچھا جاوید صاحب, یہ اس پہ ذرا میں بات کروں گا, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مزید بات کریں گے, لیکن یہ جو آپ نے بات کی قریش والی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا تھا یا صرف اس پرٹیکولر خلیفہ کے چناؤ کے لیے تھا؟
نہیں, اس وقت سیاسی صورتحال میں یہ ایسے ہی ہے جیسے اس وقت ہمارے ملک میں مثال کے طور پر تین بڑی پارٹیاں ہیں قومی سطح پر.
ٹھیک,
تو انتخابات نہیں ہو سکتے.
ٹھیک ہے,
یا کوئی اور اس طرح کی رکاوٹ موجود ہے.
ٹھیک ہے,
تو کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی اس وقت تو میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ فلاں پارٹی کو لوگوں کی تائید حاصل ہے.
ٹھیک ہے,
تو وہ اصول ٹھیک ہے. اب فیصلہ کرنے والی اتھارٹی وہ اب ہمارے پاس موجود,
موجود نہیں ہے,
اس وقت موجود ہے, اللہ کا رسول موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو ہر نظا سے بالا تر ہے. یعنی مسلمانوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ترجیح کا فیصلہ کر دیں تو ظاہر ہے کہ اس فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن آپ نے یہ فیصلہ اس بنیاد پر نہیں کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں یا یہ میرا قبیلہ ہے. اس کی وجہ بیان کی ہے کہ الناس و تبعون لقریش العرب لا تعرف حاض الامر الا لحاظ الحی. یہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو روایت میں آئے ہیں. یعنی لوگ ان کے پیروں ہیں, لوگ ان کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں, لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں. عرب کے لوگ اس قبیلے کے سوا کسی اور کی سیادت سے واقف نہیں ہیں. تو یہ بالکل ایک سیاسی اور اصول کی بنیاد پر کیا گیا فیصلہ ہے اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ خود کیوں کیا؟ تاکہ آپ کے بعد کوئی بڑا نظام برپا نہ ہو جائے. تو نظام کو ختم کرنا یہ ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ نظام کو ختم کرنے کا کوئی پرامن طریقہ اختیار نہیں کریں گے تو پھر وہ طاقت کے زور پر ختم کیا جائے گا, پھر اس میں خون بہے گا, پھر اس میں اورنگزیب کو بھی اپنے بھائیوں کی آنکھیں نکالنی پڑیں گی. کوئی اور طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس. اب ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا اس بات کو گوارا کیا جاتا کہ اس طرح تلواریں کھنچ جائیں؟ آپ نے فیصلہ فرما دیا, اس لیے کہ آپ کی ہستی ہر نظام سے بالا تر تھی, لیکن فیصلہ اصول پر کیا.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, مگر یہ اس کے لیے خلافت کا لفظ استعمال کیا گیا, یعنی کہ یہ جو جمہور کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا, خلافت کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور خلافت اسی لیے آج جو آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ کفر کا نظام ہے, وہ وہاں سے ہم نے اڈاپٹ کیا ہے, اور اصل میں جو دین کا جو مطمئن نظر ہے وہ خلافت ہے.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا لفظ استعمال کیا, قرآن مجید نے امرہم شورا بینہم امر کا لفظ استعمال کیا. قرآن مجید نے جب مسلمانوں کے حکمران کی اطاعت کے لیے تعلیم دی تو یہ کہا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم. قرآن مجید نے جب اقتدار کا لفظ استعمال کیا اور اس کی بشارت دی تو سلطان النصیرہ یہ الفاظ استعمال کیے. جب یہ استعمال ہوا تو دیکھیے کہاں استعمال ہوا, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کے رخصت ہونے کے بعد جس شخص نے ذمہ داری سنبھالی اس کو لوگوں نے عربی زبان میں خلیفۃ الرسول کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین. خلیفہ کا مطلب ہے جانشین, خلیفہ کا مطلب ہے نائب, خلیفہ کا مطلب ہے صاحب اقتدار. یعنی اس لفظ کے عربی زبان میں یہ تین معنی ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ الرسول کا لفظ استعمال کیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین. جب سیدنا ابو بکر صدیق دنیا سے رخصت ہوئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اقتدار سنبھالا تو ان کو کہا گیا خلیفۃ و خلیفۃ الرسول, یعنی رسول اللہ کے جانشین کا جانشین. تو ایک موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو لمبی لائن لگ جائے گی, فلاں کا جانشین پھر فلاں کا جانشین, تو کوئی دوسرا لفظ ہم اختیار کر لیں. تو انہوں نے امیر المومنین کا لفظ اختیار کر لیا. قرآن مجید میں جو لفظ خلیفہ استعمال ہوا ہے عربی زبان کے ایک لفظ کے طور پر استعمال ہوا ہے اقتدار کے معنی میں, نیابت کے معنی میں,
اقتدار حضرت داؤد علیہ السلام
کے معنی میں, یعنی اس معنی میں استعمال ہوا ہے.
آپ نے ابھی جو بات کی جاوید صاحب اس میں دو سوالات میرے سامنے آئے. ایک تو یہ کہ جب وہ جو مسلمان تھے وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین, آپ سیدنا ابو بکر کو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین, رسول کا جانشین. اب رسول کا جو جانشین ہے وہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں, تو پھر وہ خلافت کا جو اصول ہے نا وہ علماء اس کا مطلب ٹھیک کہتے ہیں کہ جمہوریت تو وہاں سے آیا ہے, یورپ سے آیا ہے. خلیفہ یا خلافت کا مطلب یہ کہ جو رسول کا جانشین ہو, اور آج کے دور میں رسول کا جانشین علماء ہیں, تو علماء کو اس بات کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ریاست کا نظم و نسق چلائیں, کیونکہ خلافت تو یہی بتا رہی ہے کہ رسول کا جانشین ہونا چاہیے, پولیٹیکل کوئی لوگ نہیں ہونے چاہیے, کوئی انجینئر کوئی ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اس روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے, اس میں تو خلافت کا لفظ استعمال نہیں ہوا, لیکن روایت جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کے الفاظ علماء ورثت الانبیاء,
ٹھیک ہے,
وہاں تو خلافت کا لفظ استعمال نہیں ہوا. تو اب یہ طے کرنا ہوگا کہ علماء کس اعتبار سے انبیاء کے وارث ہیں. کیا وہ حکومت میں وارث ہیں؟ نہیں, وہ انبیاء کے علم کے وارث ہیں, اور یہ وراثت ان کو حاصل ہے. اس کی
جانشین نہیں ہے وہ, کیونکہ دیکھیں نا اب ہمارے یعنی کہ اب رہتی دنیا تک کوئی پیغمبر تو نہیں آئے گا, تو پیغمبروں کا جو کام تھا انذار کرنا وہ اب علماء کا کام ہے, جانشین ہوئے نا وہ.
جی یقیناً, تو انذار میں ہے نا, حکومت میں کیسے ہوگا؟ یعنی حکومت ایک الگ چیز ہے, ریاست ایک الگ چیز ہے, اس کا نظم ایک الگ چیز ہے, انبیاء کا کام ایک الگ چیز ہے. انبیاء کوئی حکومتیں قائم کرنے نہیں آتے, وہ آتے ہیں انذار کرنے کے لیے, لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے. اس کی وراثت علماء کو منتقل ہوئی ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. اور یہ وراثت اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آخری آیات میں منتقل کر دی. یہ بتا دیا ہے, یہ بھی بتا دیا ہے کہ علماء کیسے بنیں گے, یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی. تو یہ وراثت علماء کو حاصل ہے, یہ مجھے اور آپ کو ان کو نہیں دینی. یہ تو جیسے ہی کوئی شخص دین میں تفقہ اور بصیرت پیدا کر لیتا ہے, دین کا سچا عالم بن جاتا ہے اور وہ دینی خدمات انجام دینا شروع کرتا ہے, یعنی لوگوں کی تربیت, لوگوں کی تعلیم, دین میں تحقیق, دینی مسائل کی تنقید, جیسے ہی وہ یہ کام شروع کرتا ہے یہ وراثت اس کو منتقل ہو جاتی ہے. اس کے لیے وہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے.
ٹھیک,
یہ وراثت تو علماء کو حاصل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں تو ہمیشہ ان کی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں کہ وہ اس وراثت پر اللہ کا شکر ادا کریں. ان کا سرمایہ فخر یہ وراثت ہونی چاہیے. وہ لوگوں کے پاس کیا لینے کے لیے جا رہے ہیں, انہوں نے تو لوگوں کو دینا تھا کچھ, اور وہ دینا کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم, اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی ہدایت. ان کو وہ ہدن اور کتاب منیر ہے جس کو منتقل کرنا ہے, یہ ان کا کام ہے. تو اس وراثت کے لیے تو وہ آپ کی رائے کے, میری رائے کے, کسی کے فیصلے کے محتاج ہی نہیں ہے. جیسے ہی وہ دین کے سچے عالم بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی شک ہی نہیں ہے, وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے وارث ہیں, انبیاء علیہ السلام کے علم کے وارث ہیں. اور اس وراثت, اس ذمہ داری کو ادا کرنا یہ انہی کا کام ہے. یہ ان سے کس نے چھینا ہے کہ وہ اس بحث میں پڑ رہے ہیں؟
امیر المومنین کا جو لفظ ہے یہ بذات خود بتا رہا ہے کہ مومنین کا امیر. اس کا مطلب ایک یہ بھی تصور جو آج پایا جاتا ہے وہ یہ کہ جو وطنی اور ریاستی یا جغرافی کی بنیاد پر جو مختلف ریاستیں قائم ہیں, یہ اصل میں اسلام کا وہ نہیں ہے, ٹارگٹ نہیں ہے. اور اسلام چاہتا ہے کہ ایک گریٹر سلطنت ہو جس کا اندر, جس کے سارے مومنین اس کے جو ہے باشندے, اور امیر المومنین ایک ہونا چاہیے. تو یہ جو وطنی بنیاد پر یہ جو ریاستیں ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کو بھی ذرا آپ پہلے بتا دیجیے گا, پھر آگے چلتے ہیں.
وہ جو اس میں سارے مومنین ہوں گے وہ قائم کیسے ہوں گے؟ اس کی بھی دو ہی صورتیں ہیں دنیا میں, ایک یہ کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں.
نہیں, یعنی جتنی ریاستیں اس وقت ہیں جہاں جہاں مسلمانوں کی, وہ سب مل کر ایک گریٹر جو ہے وہ امپائر بنا رہے ہیں.
یہ کہہ رہا ہوں اس میں سے غیر مسلم جائیں گے کہاں؟ دیکھیے نا, اس وقت جو ریاستیں ہیں ان میں غیر مسلموں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے. میں ملیشیا میں رہتا ہوں, وہاں 35% کے قریب غیر مسلم ہیں. بہت سی ریاستوں میں, مثلا لبنان میں,
لیکن وہ اسلامی حکومت ہے نا, مسلمانوں کی حکومت ہے, یوں کہہ لیجیے.
کر رہا ہوں آپ ساری دنیا کو ملائیں گے جب,
جی
جب ملانے کا فیصلہ کریں گے تو غیر مسلم کہیں چلے تو نہیں جائیں گے نا.
اچھا, وہ بھی اپنا ووٹ دیں گے, ظاہر ہے.
نہیں, وہ موجود ہے, پہلے تو ان کے وجود کو تسلیم کر لیں گے.
ٹھیک ہے,
غیر مسلم بھی موجود ہے, کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے. مصر میں دیکھ لیں آپ, لبنان میں تو کم و بیش برابر برابر آبادی ہے.
صحیح,
اسی طرح اسرائیل میں دیکھ لیجیے, تو فلسطین کا علاقہ ہے. تو ساری دنیا میں جگہ جگہ مسلمان بھی موجود ہیں, غیر مسلم بھی موجود ہیں.
صحیح ہے.
اب دو ہی راستے پھر رہ گئے. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ طاقت کے بل بوتے کے اوپر غیر مسلموں کو محکوم بنا لیں, جیسے کہ تاریخ میں بنایا جاتا تھا. یعنی کچھ قومیں اٹھتی تھیں, وہ اٹھ کر دوسرے مذہب کے لوگوں کو, دوسری قوموں کو, خواہ وہ نسل کی بنیاد پر ہوں, خواہ جغرافیے کی بنیاد پہ ہوں, محکوم بنا لیتی تھی. تو اب حاکم اور محکوم کا تعلق پیدا ہو جاتا تھا.
ٹھیک ہے,
تو جو حاکم ہے وہ اگر مومنین ہے تو ان کا سربراہ امیر المومنین ہو جائے گا. یعنی اس وقت تو چونکہ حکومت آپ نے اس بنیاد پہ قائم کی, دور حاضر میں کس بنیاد پہ قائم کریں گے؟ یعنی سیدھی بات کہیے, اور وہ یہ کہیے کہ ہم ایک جتھا بنا رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہم دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. صرف ایک خطہ ہے اس وقت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ وہاں غیر مسلم کبھی بھی اس کے مستقل باشندے نہیں ہو سکتے, وہ جزیرہ نما عرب ہے.
ٹھیک ہے,
وہاں جو بھی شخص منتخب ہوگا امیر المومنین ہی ہوگا, لیکن باقی جگہوں پر کیا کریں؟
نہیں جاوید صاحب, میں شاید اپنا سوال نہیں سمجھا سکا. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ کس طرح سے امیر المومنین کو منتخب کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی ریاستیں ہیں, پاکستان ہے, افغانستان ہے, ٹرکی ہے, سعودیہ ہے, دبئی ہے, جتنی بھی مسلم ریاستیں ہیں وہ جغرافیکلی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہیں, وہ ساری مل کر ایک ریاست بن جائیں, ایک ریاست. اور اس کا بھی ظاہر ہے کہ اگر جیسے آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں تو ووٹنگ کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے کہ جی ٹھیک ہے ہمارا جو امیر ہوگا وہ فلاں شخص ہوگا, لیکن ریاست وہ ایک ہی ہو جائے.
یہ آپ کی خواہش ہے؟
نہیں, میری خواہش نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں.
میری بھی خواہش.
امیر المومنین کا جو لفظ,
میری بھی بہت خواہش. ہوگا کیسے؟
قرآن نے تو جا بجا جب لفظ استعمال کیا ہے تو امت کا لفظ استعمال کیا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس. یعنی قرآن جو ہے وہ پاکستانی اور افغانی اور ترکی اور سعودیہ, اس طرح کی شہریت کی بات نہیں کر رہا پاکستان. قرآن تو امت واحدہ کی بات کر رہا ہے, تو امت واحدہ تو پھر قرآن کا حکم ہوا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے کہا
امت واحدہ ہے, اس کے لیے سیاسی وحدت کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی ہم امت واحدہ ہیں. ایک آدمی امریکہ میں رہتا ہے مثال کے طور پر, وہ بھی میری امت کا حصہ ہے، ایک شخص روس میں رہتا ہے وہ بھی امت کا حصہ ہے. یعنی امت کا مطلب یہ
یعنی وہ نظریاتی امت ہے، وہ جغرافیکلی نہیں ہے،
اس میں کیا شک ہے؟ ورنہ آپ کو کہنا پڑے گا نا کہ وہ شخص امت سے الگ ہو گیا. یعنی جیسے ہی کوئی آدمی امریکہ جائے، برطانیہ جائے، تو فیصلہ کیجئے کہ امت سے الگ ہو گیا. اگر امت کسی جغرافیائی وحدت کا نام ہے تو پھر تو اس سے نکلتا ہی آدمی کو امت سے الگ ہو جانا چاہیے. امت میرے ایمان سے متعلق ہے، یعنی میں مسلمان ہوں. جب میں مسلمان ہوں تو اس سے میری ایک برادری وجود میں آتی ہے. دیکھیے، میری ایک نسل ہے، اس سے میری ایک برادری وجود میں آتی ہے. میرا ایک رنگ ہے، اس سے میری ایک برادری وجود میں آتی ہے. میری ایک زبان ہے، اس سے میری ایک برادری وجود میں آتی ہے. اب اردو زبان ہے تو اردو زبان کا میرا رشتہ ایک ہندوستانی سے بھی پیدا ہو جاتا ہے. اردو جاننے والا ایک آدمی چین میں بھی ہو سکتا ہے. یہ زبان کی بنیاد پر میرا ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے، اردو زبان بولنے والوں کی برادری ہے. ایسی صورتحال
مذہب کے معاملے
میں بھی ہو جاتی ہے.
یعنی
ہم سب مسلمان ہیں، جب مسلمان ہیں تو امریکہ میں رہنے والا بھی میرا بھائی ہے، کیونکہ خدا نے میرے اور اس کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کیا قائم کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوة، اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اگر یہ کوئی جغرافی وحدت ہے جس کے اندر ہو آدمی تو مسلمان ہوتا ہے، اس سے باہر ہو جائے تو امت میں نہیں رہتا. تو پھر تو جیسے ہی کوئی آدمی رکھتے سفر باندھے، آپ کو پہلا فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ یہ امت نہیں رہا. اچھا، باقی کو تو چھوڑ دیجئے. یہ جو ہندوستان میں اس وقت 20-22 کروڑ کے قریب مسلمان رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یعنی باقی تو آپ ساری خلافت قائم کر لیں گے،
بالکل صحیح ہے،
ان کو کہاں لے جائیں گے؟ تو اس لیے یہ جو قرآن مجید ہمیں امت کہتا ہے یا خیر امت کہا اس نے صحابہ کرام کو، تو یہ اصل میں ہمارے ایمان کے رشتے کی بنیاد پر کہا ہے. اور اس ایمان کے رشتے کے راستے میں کوئی جغرافیہ حائل نہیں ہے. یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی آدمی اگر قطب شمالی قطب جنوبی میں بھی رہ رہا ہے اور وہ صاحب ایمان ہے، تو وہ اس رشتے سے میرا بھائی ہے. یعنی میرے رشتے کئی ہیں، میرے رشتے برادری کے بھی ہیں، میرے رشتے قوم کے بھی ہیں، میرے رشتے انسانیت کے بھی ہیں. میرا ایک ایمان کا رشتہ ہے. ایمان کے رشتے سے وہ آدمی جو محمد الرسول اللہ کو خدا کا آخری پیغمبر مانتا ہے، وہ میرا بھائی ہے.
اچھا جاوید صاحب، یہ اب بات وہیں پہ واپس لے جاتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انتخاب ہو گیا، لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ اس کے بعد جیسے سیدنا عمر آئے، سیدنا عثمان آئے، سیدنا علی آئے، کیا ان کا بھی انتخاب انہی جمہوری اصولوں کی بنیاد پر ہوا تھا؟
یقین ایسے ہی ہوا. دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے کہ آپ نے یہ محسوس کر کے کہ میرے بعد کوئی بڑا نظام نہ جب کھڑا ہو جائے، یہ فیصلہ فرما دیا کہ قریش کو اقتدار منتقل ہو جائے گا، اور قریش کو اقتدار منتقل ہونے کی وجہ بھی بتا دی.
ٹھیک ہے،
اس وقت قبائلی بنیاد پر ہی لوگ منظم تھے. وہاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ تلاش نہ کریں، انصار اور مہاجرین یہی گروہ تھے. کبھی آپ نے مہاجرین کا لفظ استعمال کیا، کبھی قریش کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ قریش ہی میں سے زیادہ تر مہاجرین. تو یہ فرمایا کہ لوگ انہی پر اعتماد کرتے ہیں، عرب کے لوگ انہی کی سیادت کو قبول کرتے ہیں، انہی کو سرزمین عرب میں اکثریت کا اعتماد حاصل ہے، اس لیے اقتدار ان کو منتقل ہو جائے گا. یہ فیصلہ ہو چکا تھا.
ٹھیک ہے،
اب جو نزا ہوا سقیفہ بنی سائدہ میں، وہ نزا کیا تھا؟ وہ نزا یہ تھا کہ کیا انصار کو اقتدار نہیں ملے گا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کا سیدنا ابوبکر صدیق نے وہاں حوالہ دیا. آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے، وہاں پر گفتگو کیا ہوئی ہے. یعنی جب انصار نے یہ چاہا کہ اقتدار ان کو منتقل ہو جائے، اس لیے کہ مدینہ میں ان کو اکثریت حاصل تھی، تو جواب میں یہ پوری بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنائی اور ان کے لیڈر کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو لوگوں کے اعتماد کے حاصل ہونے کی وجہ سے ان کے حق میں یہ فیصلہ آپ کے سامنے سنایا تھا.
ٹھیک ہے،
اور آپ کو یہ نصیحت کی تھی کہ قدموا قریشاً ولا تقدموا، یعنی اس معاملے میں قریش کو آگے کیا جائے گا، وہ اقتدار سنبھالیں گے، انصار کو اقتدار منتقل نہیں ہوگا کیونکہ وہ اقلیت میں ہے. یعنی ان کا اگر کوئی
اثر و رسوخ والا فیصلہ،
جمہور کا فیصلہ، اگر کوئی اثر و رسوخ ان کو حاصل ہے تو وہ مدینہ میں حاصل ہے. مدینہ سے باہر پورے جزیرہ نمایا عرب میں قریش ہی کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہے، تو قریش کو منتقل ہو گیا. اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ چونکہ خلفشار کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی موجود ہے، اس کے بارے میں ان کے الفاظ یہ تختا الاناکل ہے، جس کے سامنے سب کے سر جھک جاتے ہیں. تو اس لیے آئیے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو سیدنا ابو بکر صدیق کے معاملے میں انہوں نے انصار کا اعتماد حاصل کر لیا، یعنی جو ایک اقلیتی گروہ تھا، لوگ ٹوٹ پڑے ان کی بیعت کے لیے. اگلے دن وہ کوئی جتھا لے کے نہیں آئے، انہوں نے کوئی مدینے پہ قبضہ نہیں کیا، انہوں نے آ کے اس دن کے اپنے فیصلے کا حوالہ دیا. لوگوں نے عمومی طور پر ان کے فیصلے کو قبول کر لیا اور ان کی اطاعت بھی قبول کر لی، اس کے نتیجے میں ان کی حکومت قائم ہو گئی. یہ طریقہ اختیار کیا گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے آخری زمانے میں جب حج کے لیے گئے تو وہاں انہوں نے کچھ لوگوں کی باتیں سنی، اس کی بنیاد پر انہوں نے خطبہ دیا ہے، وہ بخاری میں نقل ہوا ہے. آپ اس کو نکال کے پڑھیے ذرا وہ کیا خطبہ ہے. اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ کوئی شخص سیدنا ابو بکر صدیق کے انتخاب کا حوالہ دے کر حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ بات یاد رکھو کہ لا خلافت الا عن مشورت من المسلمین, حکومت خلافت صرف مسلمانوں کی رائے سے قائم ہوتی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ وہ ایک خاص خلفشار کی صورتحال تھی, میں نے جس شخص کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا وہ جانتے ہو کون تھا, اس میں یہ جملہ استعمال کیا, تقتل انا کل ہے, یعنی وہ کوئی ایسی ہستی نہیں تھی جس کے بارے میں نزاع ہو سکے.
ٹھیک ہے,
تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایسی شخصیت تھی. پھر انہوں نے کہا کہ میری اس رائے کو اگلے دن مسلمانوں نے قبول کر لیا, یعنی کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہوا. اگر اختلاف کسی کو ہوا بھی تو بہت اقلیت میں, تو اس وجہ سے عام طور پر میری اس رائے کو قبول کر لیا گیا. وہ ایک خاص صورتحال تھی, اللہ کا آخری پیغمبر دنیا سے رخصت ہوا تھا, تو میں نے اس وقت کی صورتحال میں ان کا نام پیش کر دیا تھا. کوئی شخص اس کو نظیر نہ بنائے. اسلام کا اصول کیا ہے؟ لا خلافت الا عن مشورت من المسلمین, یعنی حکومت جب بھی قائم ہوگی مسلمانوں کی رائے سے قائم ہوگی. تو اس طرح انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے معاملے میں جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کی وضاحت کی خود, اور یہ وضاحت تاریخ میں ثبت ہے. اب دیکھیے جب سیدنا ابو بکر صدیق کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا.
میں اس پہ آنے سے پہلے ذرا ایک اور وضاحت آپ سے چاہوں گا کہ ایک بات یہ بتائیے گا کہ اس میں حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا, یہاں پر ایک بیعت کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, تو جو آج کی ڈیموکریسی ہے اس پر ایک اور آبجیکشن جو لگتا ہے جاوید صاحب وہ یہ کہ خلافت کا طریقہ اسلام نے دیا تھا اس میں بیعت کا بھی ایک تصور ہے جس میں کہ آپ سما اطاعت کا وعدہ کرتے ہیں اپنے امیر کے سامنے, تو یہ جو بیعت کا تصور ہے یہ چونکہ ڈیموکریسی میں نہیں ہے لہٰذا یہ بھی ایک غیر اسلامی ایک پرابلم ہے اس میں.
یہاں لوگ ایک خلط مبس کرتے ہیں. دیکھیے ایک ہے حکمران کا انتخاب کیسے ہونا ہے.
ٹھیک ہے,
حکمران کا انتخاب تو ہوگا لوگوں کی رائے سے.
صحیح,
اس کا طریقہ ہے امرہم شورا بینہم جیسے ہم نے ابھی بیان کیا. اس کا طریقہ ہے لا خلافت الا عن مشورت من المسلمین جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. جب کوئی شخص حکمران منتخب کر لیا جائے تو پوری قوم سے اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے.
صحیح,
یعنی اب اس کا حکم مانا جائے گا,
سم و اطاعت ہوگا.
یہ سم و اطاعت ہے.
صحیح,
اس کی بیعت ہر شخص کو کرنی ہے, خواہ اس کو اختلاف تھا یا اتفاق تھا. تو بیعت تو اصل میں ایک منتخب حکمران کے ساتھ سم و اطاعت کا عہد ہے, یہ اس کے انتخاب کا طریقہ نہیں ہے. یعنی جب کوئی حکمران منتخب ہو جاتا ہے تو ہم سب اس کے ساتھ سم و اطاعت کے عہد میں بن جاتے ہیں.
آپ سے آپ بن جاتے ہیں؟
آپ سے آپ بن جاتے ہیں.
اچھا,
یعنی جیسے ایک بچہ پیدا ہو کے جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو والدین کی اس نے اطاعت کرنی ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, یہ ایک ان ریٹن معاہدہ ہوتا ہو جاتا ہے. یہی صورتحال اس وقت بھی ہے. آپ چاہتے ہیں اس کو دوبارہ زندہ کریں تو یہ معلوم ہے کیسے ہوگا, یعنی جب حکمران منتخب ہو جائے گا. وہ نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں, وہ بلاول صاحب ہو سکتے ہیں, وہ عمران خان صاحب ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے ان کو ووٹ دیا ہو, ہو سکتا ہے نہ دیا ہو, ہر صورت میں آپ کو بیعت کرنی ہوگی.
نہیں تو ہر صورت میں سما اطاعت بھی تو کرتے ہیں, کرتے تھے نا لوگ.
یعنی یہ طریقہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اختیار کر لیں کہ 20 کروڑ 22 کروڑ عوام اب آ کے بیعت کریں. تو اس کا ایک طریقہ اب یہ اختیار کیا گیا ہے کہ جس وقت آپ کے منتخب نمائندے
جی
اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہاں وہ حلف اٹھا کے یہی عہد دہراتے ہیں.
وہ تو نمائندے حلف اٹھاتے ہیں نا, نمائندے حلف.
لیکن دنیا بہت بڑھ گئی اور کیا طریقہ اختیار کریں. اب بھی اگر آپ یہ کرنا چاہیں گے تو اس کا طریقہ یہی ہوگا. یعنی آپ فرض کر لیجئے کہ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم بیعت کی روایت زندہ کرنا چاہتے ہیں, کر لیں, اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں. یعنی اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نے اس حکمران کو حکمران کی حیثیت سے آئینی طور پر مان لیا ہے, اب ہم اس کے قانون کی پابندی کریں گے, ہم اس کے احکام کی پیروی کریں گے. یہ سم و اطاعت کا عہد ہے. اس میں ووٹ جس نے اس کے حق میں دیا ہے اس کو بھی کرنی ہے, جس نے اس کے خلاف دیا ہے اس کو بھی کرنی ہے.
جاوید صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو حکمران جو ہے وہ حلف لیتے ہیں, حکمران منتخب ہونے کے بعد یہ حلف لیتا ہے کہ میں ریاست کا وفادار رہوں گا اور ریاست کے نظم و نسق کو چلاؤں گا. میں حکمران کے حلف کی بات نہیں کر رہا, میں اس عوام کے سما و اطاعت والے حلف کی بات کر رہا ہوں. کیا یہ بغیر حلف لیے آپ سے آپ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں جب سما و اطاعت پہ بیعت ہوتی تھی تو جس نے ووٹ دیا سیدنا ابو بکر کے حق میں اس نے بھی سما و اطاعت کا بیعت دیا, اور جس نے نہیں دیا اس نے بھی لیا. لیکن یہاں پر اب میں نے اگر کسی کو ووٹ ہی نہیں دیا اور میں نے وہ اس طرح سے سما و اطاعت کا بیعت تو نہیں کیا, اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر میں نے اس طرح سے کوئی بات تو نہیں کی ہے, تو میرا آپ سے آپ کیسے معاہدہ ہو جائے گا؟ یہ میں جاننا.
معاہدات کی دونوں صورتیں ہوتی ہیں نا, بعض معاہدات ان ریٹن ہوتے ہیں. یعنی میں جب اس ملک کا شہری ہوں اور میں اس کی حکومت کے ایک فرد کی حیثیت سے رہ رہا ہوں، تو جیسے ہی یہاں انتخابات ہو کے ایک آئینی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو میں اس کے احکام کا پابند ہو جاتا ہوں. اس کے بعد اس کا ایک کانسٹیبل ہاتھ اٹھا دیتا ہے، میں بھی اپنی گاڑی روک لیتا ہوں. اچھا، قانون کی پابندی ہونا شروع ہو جاتی ہے اگلے دن سے. میں اپنے تمام کاغذات کے لیے اسی کے دفاتر میں جاتا ہوں، مجھے اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اسی کی پولیس سے رجوع کرتا ہوں. تو اصل میں یہ آپ سے آپ ہو جاتا ہے. جب انتخاب ہو جائے تو پھر پوری قوم کو اس کے فیصلے کو ماننا چاہیے. یہ ماننا چاہیے، قوم مانتی ہے، عملاً مانا جاتا ہے، یہی ایک ان ریٹن معاہدہ ہے. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سب لوگ آ کے بیعت کریں، تو میں آپ سے عرض کروں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت بھی سارے لوگوں نے نہیں کی تھی، ان کے نمائندے ہی کرتے ہیں. یعنی جو بڑے بڑے لوگ تھے انہی لوگوں نے بیعت لی تھی، جو لوگ مدینے میں تھے انہوں نے بیعت لے لی تھی.
اور آج کے دور میں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے،
یہ ممکن نہیں ہے. ہوگا صرف یہ کہ وہ ان ریٹن جو اس وقت معاہدہ موجود ہے، ایک غیر تحریری عہد ہوتا ہے جس میں ہم جو شخص منتخب ہو جاتا ہے اس کی حکومت کو جائز حکومت کے طور پر تسلیم کر لیتے ہیں، تمام ادارے اس کے احکام کے پابند ہو جاتے ہیں، اس کو ملک کا منتخب وزیر اعظم یا صدر مان لیا جاتا ہے، اس کے تحت یا اس کے دستخطوں سے جاری ہونے والے احکام قانونی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں. اس وقت آپ کی پارلیمنٹ میں جب کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو صدر مملکت کے دستخطوں کے بعد وہ قانون بنتا ہے، پھر میں اس کا پابند ہو جاتا ہوں، پھر عدالتیں اس کی پابند ہو جاتی ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ درحقیقت وہی سموتات ہے جو ہو رہی ہے. حکمران منتخب ہو جائے گا، اس کا تقرر ہو جائے گا، وہ ایک قانونی حکمران کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالے گا. اس کا حق ہے کہ وہ ہم سے سموتات کا مطالبہ کرے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم سموتات کا رویہ اس کے ساتھ اختیار کریں. آپ اس کو کوئی فارمل یا رسمی شکل دینا چاہیں، کوئی اسلام کو اعتراض نہیں ہے، نہ دیں تو اسلام اس کا تقاضا نہیں کرتا. یہ بات سمجھ لینی چاہیے.
ٹھیک ہے جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن یہ ٹاپک ابھی ادھورا ہے، اس میں بہت سارے مباحث ابھی باقی ہیں. اس میں جیسے کہ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد کے خلیفہ کس طرح منتخب ہوئے تھے ان پر بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ خلافت اور آج کی جو جمہوریت ہے اس میں مزید کیا ڈفرنسز موجود ہیں، جن پر جاوید صاحب کی رائے لیں گے اگلے اس پروگرام میں. اس کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.